الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دو رکوع پڑھ چکے اور اس میں تین گروہوں کا ہم نے ذکر پڑھا مومنین کفار اور منافقین بہرحال سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کہاں کریں تو کون سی صفات ہیں جو ہمارے اندر ہیں مطلب یہ ہے کہ مومن والی صفات ہمارے اندر ہوں آگے جو اب رکوع آ رہا ہے یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس ایک رکوع کے اندر آ رہا ہے تو ایک آیت میں گویا بندوں سے اللہ تعالیٰ کا واحد مطالبہ اور پھر اس کے جو ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ توحید کے چھ دلائل اس کے ساتھ آئے فرمایا یا ایھا الناس اے انسانو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم عبادت کرو اپنے رب کی اور یہ اصل میں مطالبہ ہے تمام انسانوں سے واحد مطالبہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہ کئی دفعہ آگے آئے گا یہاں مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے عبادت کو صرف نماز روزہ زکات سمجھا ہے حالانکہ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے عبد غلام کو کہتا ہے غلام اپنے مالک کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت کہلاتی اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یعنی اللہ کے غلام ہیں لیکن حقیقت یہ کہ آج غلام نہیں ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ غلامی عبادت ہے کیا چیز تو اگر اسے کمپیئر کریں ملازم اور غلام کو تو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں مطلب یہ کہ ملازم وہ کسی یعنی صبح سے شام تک کا ملازم ہوتا ہے 8 گھنٹے صبح 9 سے شام 5 جبکہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے ملازم سے کوئی اسپیسیفک کام کرتا ہے جبکہ غلام ہر کام کرتا ہے جو بھی مالک حکم دے تیسرا فرق یہ کہ ملازم جو اپنی خدمات دیتا ہے اس کی عوض تنخواہ لیتا ہے بونسز لیتا ہے الاؤنسز لیتا ہے آپ کم دیں گے وہ چھوڑ کر کہیں وہاں چلا جائے گا جبکہ غلام کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی کوئی بونس کوئی الاؤنس نہیں ہوتا بلکہ اسے دو وقت کی روٹی اور تن کا لباس ملتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اگر نہیں دیں گے تو مر جائے گا کام کیسے ہوگا پھر یہ چوتھا فرق یہ کہ جو ملازم ہوتا ہے وہ اس کی اپنی جائیداد ہوتی ہے ایسٹس ہوتی ہے اپنی گاڑی ہوتی ہے گھر میں اس میں نیچر ہوتا ہے زیورات ہوتے ہیں جبکہ غلام کے ایسٹس نہیں ہوتے وہ خود کسی اور کے ایسٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے آقا کی خود مملوک ہے اس کی تو اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا جو کچھ اس کے پاس ہے وہ آقا کا دیا ہوا ہوتا ہے اور مزید یہ کہ ملازم اپنے فیصلے خود کرتا ہے جبکہ غلام اپنے فیصلے بھی خود نہیں کرتا آقا اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے اور مزید یہ کہ ملازم جو ہے وہ اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے جبکہ غلام اپنے آقا کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو اس میں بڑی پابندی ہے صرف فرق کیا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے کا غلام بنتا ہے تو وہ تو اس کے لیے سب سے برا معاملہ ہوتا ہے اور جان پر کھیل جاتا ہے آزادی کے لیے لیکن اللہ کی غلامی جب ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ خوشی خوشی اور محبت کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ بس ڈفرنس ہے اس غلامی میں اس میں اللہ کی عبادت میں لیکن یہی عبادت ہے تو اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کو تو شاید ملازم والا بھی معاملہ نہیں کریں چاہے جائے کہ یہ کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس اے انسانو اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی اب کیوں عبادت کرو اس کے چھ دلائل آ رہے ہیں نمبر ایک الذی خلقکم کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا نمبر دو والذین من قبلکم اسی نے تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا فرمایا لعلکم تتقون کیوں عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ سکو آخرت میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو اس کے علاوہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یا تو آدمی ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے یا در در پہ جھک رہا ہوتا ہے تو تیسری وجہ کہ اللہ کی عبادت کیوں کرو صرف اللہ کی فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش کیسے ہم اس پر بیٹھے ہوئے چلتے ہیں اور نمبر چار والسماء بناء اس اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے آسمان کو چھت اور نمبر پانچ وانزل من السماء ماء اس نے نازل کیا آسمان سے پانی یہ پانی اگر نہیں اترتا میٹھا پانی تو یہاں زندگی ممکن نہیں تھی اور نمبر چھ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالے طرح طرح کے ثمرات پھل میوے ہمارے لیے بطور رزق کے تو یہ چھ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرو فلا تجعلوا للہ اندادا اور نہ بناؤ اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا مطالبہ ہے آگے اب مشرکین کو دو اشکالات تھے پہلا اشکال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنا لائے ان کے یہاں بڑے بڑے شعرا تھے اور وہ کہتے تھے یہ شاعری ہے اور یہ انہوں نے خود ہی بنا لیا اور یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام. دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. تو ان دونوں کے جواب دیے جا رہے ہیں. فرمایا وہ ان کن تم فی رائی, اگر تم شک میں ہو, مما نزلنا اعلی اب دینا اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, فاتو بصورت من مثلی, تو لے آؤ اس سے ملتی جلتی ایک ہی صورت. یعنی آپ غور کیجئے کہ شروع میں جو آخری پاری کی صورتیں یہ بالکل ابتدا میں نازل ہوئی تھی. تو سورہ کوثر نازل ہوئی, ایک لائن میں آ جاتی ہے, پندرہ لائن کا جو قرآن ہوتا ہے. اور یہ کسی نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ٹانگ دی, وہاں یہی رواج تھا, بڑے شعرا جب کلام کہتے تھے وہ کلام جو ہے اس میں سے جو منتخب ہوتا تھا اور وہ ٹانگ دیا جاتا تھا. تو جب لوگوں نے اسے پڑھا تو حیران رہ گیا. پھر کسی نے نیچے لکھ دیا کہ ما ھذا لقول البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو حقیقت بھی یہ اللہ کا کلام. تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو پھر اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا لو. ودعوا شهداءکم من دون اللہ, اور پھر بلا دو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا, تم صادقین, اگر واقعی تم سچے ہو, تم سمجھتے ہو اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہو تو کہہ لو. یہ قرآن کا مستقل چیلنج ہے. اور ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل سورہ طور میں کہا گیا اس جیسا کلام لا کر دکھا دو, پھر اس چیلنج کو کم کیا گیا. سورہ ہود میں آیا کہ اس جیسی 10 صورتیں جو بنا کر دکھا دو, پھر اسے مزید کم کیا گیا. اور سورہ یونس میں آیا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا دو, اور یہاں آ رہا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی صورت بنا کر دکھا دو. تو فرمایا فَإِلَّمْ تَفَلُوا, بس اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَنْ تَفَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ تم نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکو گے تم ایسا. تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. ایندھن کہتے ہیں فیول کو, جو آگ جلانے کا کام دیتا ہے. تو جہنم کا فیول کیا ہوں گے, وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. تو جتنے انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اس آگ کو اور بھڑکائیں گے. تو اب اس میں بات یہ تھی کہ انسان کو سمجھ آ رہا ہے کہ جہنم میں جھونکے جائیں گے, پتھروں سے کیا مراد ہے. تو اس پہ مقدمہ کی تین آ رہا ہے. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ایندھن مراد ہے. ایک آگ لکڑی کے کوئلے سے بنتی ہے, ایک آگ پتھر کے کوئلے سے بنتی ہے. جو پتھر کی کوئلے سے بنتی ہے اس کی حدت زیادہ ہوتی. دوسری رائے یہ کہ ان پتھروں سے مراد بت ہے. یہ بت پرست جو ہے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ انہیں ہم نے خدائی میں جری کیا, یہ ہمارے ساتھ جہنم میں جھونکے جائے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ پتھروں کو بھی وہ ایندھن کی طرح جلا کر راکھ کر دے گی. ورنہ دنیا کی آگ جو ہے یہ پتھر کو جلاتی نہیں, گرم کر دیتی ہے, سیاہ کر دیتی ہے, لیکن جلاتی نہیں. جبکہ یہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ وہ ایندھن کی طرح پتھروں کو بھی جلا دے گی. تو فرمایا اعدت للکافرین, اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. آگے جہاں ڈراوا ہے وہیں آگے بشارت بھی آ رہی ہے. فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے نبی بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا. آپ دیکھیں گے شروع سے آخری تک, ابھی ہم بالکل شروع میں قرآن کے ہیں, اور آخری تک دو مطالبات ہیں اللہ کے, ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو. صرف ایمان لائے اور برے اعمال کرتے رہو تو یہ بھی کافی نہیں, اور ایمان نہ لاؤ اور اچھے اعمال کرتے رہو یہ بھی کافی نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, ایمان بھی لاؤ اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرو, اس کے ساتھ کامیابی ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا بشارت ہے, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے جاری ہوں گی نہریں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا, اور جب کبھی بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کوئی پھل بطور رزق, آلو حاضر الذی رزقنا من قبل, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا, بہتو بھی متشابہ, اور وہ دیے جائیں گے ملتے جلتے چیزیں. یعنی کوئی ایسا نیا عجوبہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی چیز دے دی جائے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ یہ کھانے کی ہے, ڈیکوریشن کی ہے, کیا ہے. تو پھل انسان پہچان لے گا کہ ہاں یہ سیب ہے, یہ ہے, یہ ہے, دنیا میں بھی ایسے پھل تھے, لیکن ان کی کوالٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا, یعنی ان کے ذائقے میں, ان کی تاثیر میں. لیکن بہرحال وہ جنتی پہچان لیں گے کہ یہ کھانے کی چیز ہے. تو پہلی چیز جس کی بشارت دی جا رہی ہے, اور یہاں جب بھی بشارت ہوتی ہے تو ایک مبشر ہے جو بشارت دینے والا ہے, یہ کون ہے؟ وہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ یہ کس کی طرف سے بشارت دے رہے؟ اللہ کی طرف سے. اور دوسرا مبشر ہوتا ہے جسے بشارت دی جا رہی ہے, تو وہ میں اور آپ ہیں جو بھی قرآن سن رہے ہیں, اس کے لیے بشارت دی جا رہی. اور مبشر بھی ہوتا ہے جس کی بشارت دی جا رہی, وہ کیا ہے؟ جنت اور اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے. دنیا میں ایک چھوٹی سی اچھے مکان کے لیے ساری زندگی محنت کر کے پھر وہ حاصل, وہ بھی شاید نہ ہو پاتا, उस ख्वाहिश ही लेकर चले जाता है। और ये इतनी बड़ी जन्नत और हमेशा रहने वाली नेमत है, इनकी कोशिश होनी चाहिए। तो फरमाया तीसरी नेमत, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, और वहां उनके लिए बीवियां होंगी पाकीज़ा। अब ये ज़ौज का लफ्ज अरबी में वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे अंग्रेजी में स्पाउस का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी मर्दों के लिए बीवियां और ख़वातीन के लिए शोहर। तो जन्नत में उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे। वहुम फीहा खालिदून, और वो उन बागात में रहेंगे हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला ये नेमतें हमें भी अता फरमाए। आगे कानून, कुरान का कानून हिदायत और दलालत, उसका जिक्र आ रहा है। फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौका। अब बेशक अल्लाह ताला नहीं झिझकता कि वो बयान करे मिसाल मच्छर की, ये इससे भी बड़ी कोई मिसाल। तो वैसे तो ये कि कुरान में आप देखें जुबाब का भी जिक्र आया, जुबाब मक्खी को कहते हैं, अनकबूत का भी लफ्ज आया जो मकड़ी को कहते हैं, और इसी तरह हिमार भी आया है जो गधे को कहा जाता है। तो ये मुशरिकीन कहते हैं ये गधी अल्लाह की किताब, इसमें इतनी छोटी छोटी चीजों का जिक्र आ रहा है। तो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह नहीं झिझकता कोई मामूली मिसाल बयान करने से भी, आगे उसकी इल्लत और सबब भी आ रहा है कि मामूली मिसालों से क्या होता है। असल में ये मच्छर हमारे लिए बहुत मामूली है, लेकिन उस जूलॉजिस्ट से पूछे जो तहकीक कर रहा है मच्छर का, उसके दो हार्ट होते हैं, उसकी छह जो है वो आप कहें कि सुइयां सी होती हैं जिनसे वो खून चूसता है, और वो आप देखें उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर की तरह ठहर सकता है, फिर वो इतना सा कीड़ा है और सायरन भी जो उसे है कि वो शोर भी मचाता है, और काटता है इतनी होशियारी से कि हमें पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह ने उसके थूक के अंदर जो है वो ऐसी रतूबत रखी है कि वो वेसल्स को डायलेट कर देती है, और वो वहां से जो है खून चूस लेता है। आज हमें पता है वो वेक्टर भी है, कई बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का जरिया भी है। तो ये बजायर मामूली सा कीड़ा है, लेकिन गौर करें तो इसके अंदर एक दुनिया है पूरी आबाद है। आदमी दंग रह जाता है कि कैसे इस मामूली से कीड़े में क्या क्या चीजें अल्लाह ने जो है रख दी। तो फरमाया कि अल्लाह नहीं झिझकता इससे कि मिसाल बयान करे मच्छर की, या इससे भी बढ़कर कोई मिसाल। फम्मल लजीना आमनु, अब इससे इन मिसालों से फायदा उठाने वालों का जिक्र। बस वो लोग जो ईमान लाते हैं, फयालमून अन्नहुल हक्क मिन रब्बिहिम, तो वो तो जानते हैं कि मिसाल बिल्कुल बरा है उनके रब की तरफ से। वम्मल लजीना कफरु, इन मिसालों से महरूम रहने वालों का जिक्र। अब वो लोग जो कुफर करते हैं, फयकूलून, बस वो कहते हैं माजा अरादा अल्लाह बिहाजा मसला, कि अल्लाह ने क्या इरादा किया ये मामूली मिसाल बयान करके, क्या फायदा है इसका, क्यों अल्लाह ने ऐसी मामूली मिसाल बयान कर दी। तो फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह इसी तरह से गुमराह करता है बहुत सो को और हिदायत देता है बहुत सो को। और आगे फरमाया वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अब वो गुमराह नहीं करता मगर फासिकों को। यह आयत बड़ी मिसकोट होती है। अब बार दफा लोग कहते हैं कि कुरान का तर्जमा तशरीह नहीं करनी चाहिए, गुमराह हो जाओगे, देखो कुरान कहता है। तो हालांकि ये मिसकोट की जाती है और आधी बात कही जाती है, यानी अल्लाह ताला इन्हीं मिसालों के जरिए से बहुत सो को हिदायत देता है और बहुत सो को गुमराह करता है, लेकिन किसे गुमराह करता है, फरमाया वो फासिकों को गुमराह करता है। फासिक उसे कहते हैं जो जानबूझ कर अल्लाह का हुक्म तोड़ दे। अब फिर आगे अलामतें आ रही हैं, तीन अलामत आ रही हैं फासिकों की। नंबर एक, अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकिही, ये वो लोग हैं जो तोड़ देते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को उसे मजबूत बांधने के बाद, अल्लाह से वादा करते हैं फिर तोड़ देते हैं। ये पहली अलामत है फासिक। मैं और आप भी कलमा पढ़कर अल्लाह से वादा कर चुके हैं, हमने अल्लाह को अपना इलाह माना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल माना है, उसका तकाजा क्या है कि अल्लाह और रसूल की आकबात की इताअत करें। तो ये गहरा वादा है जो हमने भी किया कलमा पढ़कर। तो फासिक की पहली अलामत क्या है कि वो अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देता है। नंबर दो, वयक्तगूना मा अमरा अल्लाह बिही अन युसल, वो कता करता है उसे जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, जन्नत में कतअ रहमी करने वाला दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ने रिश्तेदारियां बना दी, उन्हें निभाने वाला कामयाब है, उन्हें मुनकता करने वाला और रिश्तेदारियों को ना निभाना और ताल्लुकात मुनकता करना, ये फासिकों का काम है। और नंबर तीन, वयुफ्सिदूना फिल अर्ध, और वो फसाद मचाते हैं जमीन में। तो फरमाया ऐसे लोगों का अंजाम क्या हो, कौन है ये लोग, उलायका हुमुल खासिरून, इनका अंजाम क्या है, यही लोग खसारा उठाने वाले। तो असल में कुरान तो ये कैरेक्टर्स बयान कर रहे हैं, मैं और आप जब पढ़े ना तो हम अपना गौर करना चाहिए, हमें तो ये चीजें नहीं, खुदा ना खास्ता हम वादा करके जो उसे तोड़ तो नहीं देते, अल्लाह से जो हमने वादा किया आप पूरा कर रहे हैं या नहीं, हमें सोचना चाहिए हम सुलह रहमी करते हैं या कतअ रहमी कर रहे हैं, हम रिश्तेदारों के हकूक अदा कर रहे हैं या नहीं। اور تیسرا یہ کہ کہیں ہم زمین میں فساد تو نہیں مچا رہے. ایک اللہ کے احکامات پہ چلنا ہوتا ہے، اس سے عدل و انصاف ملتا ہے، اور اس کے خلاف کریں گے تو فساد ہوگا. آگے قرآن کا فلسفہ ہے، حیات و کائنات بیان ہو رہا ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکم تم امواتن فاحیاکم، جبکہ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. تو قرآن میں دو مقامات ہیں، ایک سورہ مومن کی آیت نمبر 11، وہاں یہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے. اسی طرح سمجھے ہم کچھ نہیں تھے، ہم معدوم تھے، اللہ نے ہمیں وجود دیا، ہماری روحوں کو بنایا، بس اللہ نے کہا کن، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہم انشاءاللہ یہ مضمون سورہ آراف میں پڑھ لیں گے، وہ سب کے سب بن گئے. کہ اللہ نے روحوں کو سلا دیا، یہ ہماری پہلی بات تھی. اور پھر جیسے جیسے ہمارا وقت آتا گیا، دنیا تو کب سے چل رہی ہے، اب ہم جا کے پیدا ہوئے، تو وہ اللہ نے اس روح کو ہمارے جسم میں ڈالا اور ہم بچے کی صورت میں دنیا میں آ گئے. تو یہ ہماری پہلی زندگی ہے، ایک موت ہم اوپر گزارا ہے عالم اروا میں، اب یہ ہماری پہلی زندگی ہے. پھر یہاں ہمیں دوسری موت آنی، اور اس کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے جو ہماری دوسری زندگی ہوگی. یہ پہلی زندگی جو دنیا کی عارضی ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے، کہ اس سے ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ ہماری اخروی زندگی ہمیشہ ہمیشہ. تو اگر یہاں ہم نے ایمان اور اعمال صالح والی زندگی گزاری، تو اخروی زندگی انتہائی عیش و آرام میں ہوگی، ورنہ اس کے وائس ورسا ہے. تو بہرحال موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم دے کر. اور موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہاں آپ بند ہو جاتی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا سلسلہ جو ہے اس موت سے شروع ہو جاتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. فرمایا ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ جو ہے وہ زمین میں سب کا سب. ثم استوی الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسوہن سبع سماوات، پھر اس نے اسے بنا دیے سات آسمان. آج کی سائنس جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچی، ابھی ہم پہلے آسمانی کو نہیں پہچان پائے. تو قرآن جو ہے وہ سات آسمانوں کا ذکر کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جو ایٹماسفیئرک لیئرز ہیں انہیں گنا دیتے ہیں کہ سات آسمان، حالانکہ قرآن کہتا ہے جو قریب ترین آسمان ہے اسے اللہ نے چراغوں سے سجا دیا. چراغ کہتے ہیں سورج کو. تو بہرحال ہو سکتا ہے آج سے 100 سال بعد 150 سال بعد سائنس جو ہے یہاں تک پہنچے کہ سات آسمانوں سے مراد کیا ہے. تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. اب چوتھا رکوع، اس میں قرآن کا فلسفہ علم و حکمت بیان ہو رہا ہے، اور تخلیق آدم اور تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور یہ قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے کہ قرآن حکیم میں 7 مقامات پر اس کا ذکر آئے گا. ابھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ آراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور اس کے بعد جو ہے سورہ طہٰ اور سورہ سواد میں جو ہے ہم یہ قصہ پڑھیں گے. تو فرمایا اس میں سب سے پہلے تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہ فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی ہستی کو بنانے والے ہیں جو مچائے گا وہاں فساد اور بہائے گا وہاں خون. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تو آپ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، آپ کی ہم کے ساتھ اور آپ کا تقدس بیان کرتے رہتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس پر اللہ نے پہلے تو ایک جواب دیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں حاکمانہ جواب، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اب میری مرضی ہے میں جو تخلیق کروں. اس میں کئی سوال ہیں، پہلا یہ کہ اللہ نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا ذکر فرمایا تو انسان کو کہا یہ خلیفہ ہے میرا، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، وائس جنرلز کو کہتے ہیں. تو انسانوں کو اللہ نے ایک عظمت دی ہے، ورنہ باقی بہت ساری مخلوق ہے لیکن انہیں نائب نہیں کہا گیا. دوسرا یہ کہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا، کیا انہیں علم غیب تھا کہ انسان فساد مچائے گا خون بھرے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی زمین پہ بھیجنے سے پہلے اللہ نے جنات کو بھیجا، اور جنات پہلی مخلوق تھی جسے اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہے تو اللہ کا حکم مانے چاہے نہ مانے، ورنہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کا حکم مان رہی ہے. تو انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا اور گناہ کی زندگی گزاری، گناہوں سے کیا ہوا، فساد مچا اور خون خراب ہوا. تو جب ان فرشتوں نے دیکھا ایک دوسری مخلوق پیدا ہو رہی ہے صاحب اختیار، تو انہوں نے اسے فوراً کہا کہ یہ بھی یہی کرے گی، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گی، فساد مچائے گی، خون بہائے گی. پھر اللہ نے تفصیلی جواب دیا فرشتوں کے اس سوال کا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام تمام چیزوں. تو یہ کائنات آپ دیکھیں، انسان کا جتنا علم ہے وہ ناموں پر مبنی ہے. یہاں جو بڑے بڑے فنومنا ہیں انہیں ہم نام دے دیتے ہیں، مثلا یہ سمندر سے ویپر اٹھتا ہے اور یہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ بادل میلوں دور چلتے ہیں اور پھر وہ ان سے پانی نیچے گرتا ہے. اس سب فنومنا کو ہم نے ایک نام دے دیا، ہم کیا کہتے ہیں سارے کام، بارش. تو آپ دیکھیں گے انسانی علم جو ہے وہ ناموں پر مبنی ہے. اب وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو وسرن ہیں انہیں چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں جو خون سپلائی کر رہی ہیں، اگر ان کا کیلیبر کم ہو جائے اور جو ہے وہ خون پوری طرح ہارٹ کو نہ ملے اور ہارٹ میں درد ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، ساری کہانی کو ایک لفظ ہم نے رکھ دیا، انجائنا. تو انسان کا سارا علم جو ہے ناموں پر، اور یہ سارا علم پوٹینشلی کسے دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو. تو یہ علم الاسماء ہے ہمارا، آپ دیکھ لیں کوئی سا بھی سبجیکٹ اٹھا دیں تو بڑے بڑے فنومنا کو ایک نام میں انسان نے یاد کیا ہوا ہے، وہ اسی سے اسے پہچانتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے سب چیزوں کے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو ضرورت کی چیزیں ان کے نام سکھائے. پھر اللہ نے جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ ایک تجربہ کروایا، ثم عرضهم على الملائكه، پھر ان چیزوں کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے. فقال انبئوني باسمائها اولئك ان كنتم صادقين، اللہ نے فرمایا مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو فرشتوں نے فوراً عاجزی ان کے ساری کا اظہار کیا، وہ جھک گئے. قالوا سبحانك، کہنے لگے اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا اپنا ذاتی کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، انك انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے، ہمیں نہیں معلوم چیزوں کی کیا نام ہے، آپ ہی جانتے، آپ نے تو جو ہمیں سکھایا بس ہمیں تو اتنا ہی معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے ایک تجربہ کرایا، اور آدم علیہ السلام کی علمی برتری کا اظہار کرایا گیا سب فرشتوں کے سامنے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام آپ بتائیے ان سب کو ان چیزوں کے نام. فلما انبئهم بهم باسمائهم، پھر جب انہوں نے بتا دی ان تمام چیزوں کے نام، قال الم اقل لكم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تم سب سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمان اور زمین کے غیب کو، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے. تو گویا بتا دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، کس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. تو اللہ نے انسان کو علم دیا ہے جو کہ باقی مخلوق کو حاصل نہیں ہے، اور وجہ بھی ہے کیونکہ اسے اللہ نے اپنا نائب بنایا اور خلیفہ بنایا زمین پر، تو یہ علم تو دینا تھا. اس حوالے سے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تم میں سے کسی ادنا پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی ادنا صحابی، زمین و آسمان کا فرق، تو یہی فرق ہے ایک عالم میں اور ایک عام عبادت گزار شخص میں. تو اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے اور یہاں پر اس کا ہی ذکر آ رہا ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی علمی برتری کے اظہار کے ساتھ ساتھ انہیں اب سلامی پیش کرائی جا رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے ہی سجدہ کیا جیسے ہم کہتے ہیں پیشانی سامنے، پیشانی ناک آنکھ پیر سب زمین پر ٹکا کر سجدہ کیا گیا، تو یہ ایک طرح کی سلامی تھی کہ اللہ نے حکم دیا، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، بس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور تھا ہی کافروں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب آدم علیہ السلام کا اعزاز بیان ہو رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ رہیے جنت میں. وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور آپ دونوں کھائیے جہاں سے آپ کا جی چاہے، با فراغت، سب آپ کا ہے، جہاں مرضی جائیے جو چاہیے کھائیے، کوئی آپ پر روک ٹوک نہیں ہے. تو یہ اعزاز دیا گیا، لیکن ساتھ ہی کہا ولا تقرب هذه الشجره، لیکن یہ اس ایک درخت کے قریب نہ جائیے گا، فتكون من الظالمين، ورنہ آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جنت ہی میں تجربہ کرا دیا گیا ہمارے اولین والدین کو کہ ان کا اصل دشمن شیطان ہے، اور آپ دیکھیں شریعت بھی ایسے ہی ہے، اکثر بیشتر دنیا میں چیزیں مباح ہیں، چند چیزیں اللہ نے بتا دی سب حلال ہے سوائے یہ چند چیزیں. آگے ہم پڑھیں گے جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے اور غیر اللہ سے منسوب چیزیں، انہیں حرام کر دیا، باقی سب جائز ہے. تو اسی کا ایک تجربہ یہاں تھا کہ یہ درخت بس اس کے قریب نہیں جانا، باقی جہاں چاہے جاؤ جو مرضی کھاؤ. اب شیطان کی دشمنی کا ذکر آ رہا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور انہیں نکال باہر کیا اس سے جس میں وہ تھے. جو روحانی کیفیت، جو اللہ کی فرما برداری اطاعت میں کیفیت ہوتی ہے، اس سے گویا باہر نکال لیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بس ہم نے کہا مُتا جاؤ تم سب، اب تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو گئے. یعنی انسان اور شیطان دشمن ہے، یا نیک لوگ جو ہے برے لوگوں کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب زمین میں تمہارے لیے ہے ٹھکانہ، اور مستقر جو ہے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَٰهِين، اور سامان ہے ایک معین مدت کے لیے، اب ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہو، تھوڑے عرصے کے لیے زمین پر ہو، لیکن اب وہیں پر تمہیں قیام کرنا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سامان زندگی بھی عطا فرمائیں گے. اب اس پر ہوا کیا، دیکھیے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَات، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، اور ہم سورہ آراف میں پڑھیں گے وہ دعا ہے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دونوں خسارہ کار نمائندوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ اس سے ان دونوں نے دعا کی. آگے ہم سورہ اعراف میں زیادہ تفسیر ہے، وہاں تفسیر پڑھ لیں گے. تو یہاں لب لباب یہ فتاب علیہ، بس اللہ نے ان پر نظر کرم فرمایا. عیسائیوں اور ہمارے میں ایک فرق ہے، عیسائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکایا حضرت عیف کو، آدم حضرت ابا کو وہ عیف کہتے ہیں، اور انہوں نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو جنت سے نکالنے کا سارا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں، وہ حضرت ابا کو، اور عیف سے پھر ایول بناتے ہیں، اور کہتے ہیں عورت تو آئی بری، تو یہ تو بہکاتی ہے، اسی نے ہمیں جنت سے نکالا، تو یہ تو، اور اسے جو ہے یہ اسے کہتے ہیں اوریجنل سن، یعنی آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس اوریجنل سن کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، اور اب اس سے اس گناہ کا ازالہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لو، اور یہ مان لو کہ انہوں نے اس گناہ کے کفارے کے طور پر صلیب پر جان دے کر تمام اپنے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا کر لیا. اب جو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے گا، گویا اب اس کا اوریجنل سن معاف ہو گیا، وہ جنتی ہے. تو یہ سارا فلسفہ وہ وہاں سے لایا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں کو بہکایا، کوئی ایک نہیں، دونوں سے غلطی ہوئی. اور دنیا میں بھیجنا کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ وہیں جنتی میں آسمان پر ہی دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دی. یہ تو ایک تجربہ کرانا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ورنہ اصل میں تو انسان کو بنایا ہی زمین آباد کرنے کے لیے تھا. تو فرمایا انہ ہو التواب الرحیم، وہ اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا. اور دنیا کے امتحان میں کامیابی کی شرائط آگے بیان ہو رہی ہے. فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم سب کے سب. فاما یاتینکم منی ہدن، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، تو نہ اس کے لیے خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگا. تو یہاں دو علموں کا ذکر آ گیا، ایک علم الابدان کہلاتا ہے، جو پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی تمام چیزوں کا علم دیا گیا، وہ آہستہ آہستہ انسان اپنے ان حواس سے انہیں ڈسکور کرتا جا رہا ہے، سیکھتا جا رہا ہے، اور وہ ناموں پر مبنی وہ علم ہے. دوسرا علم حقیقی ہے، جسے علم دین کہا جاتا ہے، وہ اللہ ریویل کرتا ہے، وہ انسان اپنے حواس سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ انبیاء پر وحی کے ذریعے اتارتا ہے. وہ جو ہے اس علم کو، علم ہدایت کو، علم اسماء کے اوپر ہونا چاہیے، ورنہ اگر صرف علم اسماء لیا جائے تو اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے، انسان نے اتنا گولا بارود جمع کر لیا اور ایٹامک بم اتنی بڑی تعداد میں جمع کر لیے کہ کئی دفعہ یہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ علم وحی جو ہے اوپر ہے، اور اگر ہم اللہ کی اس نازل کردہ وحی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بشارت دی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف ما آج کا ہوتا ہے، آنے والے وقت سے آدمی خوف زدہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں. اور غم ما فات کا ہوتا ہے، جو ہاتھوں سے نکل گیا ہوتا ہے، مس اپرچونیٹیز. تو فرمایا کہ نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ وہ خوف رکھتے ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار, یہی لوگ ہوں گے دوزخ والے, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, تو اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے. اب یہ رکوع نمبر 5 سے جو ہے یہ سلسلہ چلے گا رکوع نمبر 14 تک, اس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر ہے, اور یہ جو رکوع نمبر 5 میں ہے ان میں انہیں دعوت دی جا رہی ہے, دعوت ایمان, اور تقریباً 8 باتوں کا اللہ نے اس ایک رکوع میں انہیں حکم دیا, اور 4 اپنے احسانات بلکہ 4 باتوں سے منع کیا, تو 12 احکامات جو ہیں یہاں اس حوالے سے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر تقریباً جو آگے رکوع آ رہے ہیں 10 رکوع, ان میں اللہ تعالیٰ نے جرائم بیان کیے بنی اسرائیل کے. تو فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا لقب تھا اسرائیل, اسرا کہتے ہیں قیدی کو, یہ کہتے ہیں اللہ کو عبرانی زبان میں, تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام, تو ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان ہوئے, 12 نسلیں چلیں, یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو قرآن میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے, کیونکہ ہم سے ما قبل امت یہ بنی اسرائیل امت ہے, انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی, اور ان کا ذکر ہمارے لیے بطور عبرت ہے کہ ہم وہ نافرمانیاں نہ کریں. بلکہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل اعظم نار من نار, میری امت پر بھی وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے, بالکل اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے, تو جو کوتاہیاں وہ کر رہے ہیں وہ اس ہم میں بھی ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میرے احسان جو میں نے کیے تم پر, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ, تو پہلا حکم کیا آیا اللہ کے احسانات کو یاد کرو, دوسرا حکم آ رہا ہے اور تم پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو, میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے وعدے کو. تو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا, ہم آپ کی اطاعت کریں گے نافرمانی نہیں کریں گے, اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا کہ میں تم پر عذاب نہیں ڈالوں گا, تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو فرمایا وَإِيَّا يَا فَرْهَبُونَ, تیسرا حکم, اور مجھے سے ڈرتے رہو, مسلسل ڈرتے رہنا, تو اس وہ معنی ہوتے ہیں فرحبون کے, ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل اللہ سے ڈرتے رہنا. نمبر 4 چوتھا حکم دیا جا رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. اب یہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے قرآن پر بھی ایمان لانے کا, اور قرآن تصدیق کرتا ہے صاحب کا جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان سب کی, اور پہلی بات سے بنا کیا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور تم ہی سب سے پہلے اس کتاب کے انکاری نہ ہو جانا, قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جانا. نمبر 2 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دینا, یعنی اللہ کے احکامات کا سودا کر لینا, چاہے اس پہ کتنی بڑی بھی قیمت لی جائے, تو متاع دنیا قلیل, کروڑوں روپے بھی اللہ کے احکامات کے خلاف لیے جائیں تو وہ تھوڑے ہیں. تو فرمایا تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیات نہ بھیج دو, وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور کہا جا رہا ہے اور مجھے سے ڈرتے رہو, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور تیسری نہیں آ رہی ہے, اور مت ملاؤ سچ میں جھوٹ, کچھ سچ ہوتا ہے باقی جھوٹ ملا کے اپنی بات کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اب یہ بھی کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں لیکن ہماری طرف نہیں ہے, یہ امیین کی طرف نبی ہیں, تو یہ بات یہودیوں کہتے تھے کیونکہ تورات میں بڑے واضح نشانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حق کی نہیں آ رہی ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور نہ چھپاؤ حق بات کو جانتے بوجھتے, جب حق تم پہ کھل گیا تو اسے تسلیم کرو. اور پانچواں حکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. یہ دیکھیں آپ سابقہ امتوں سے یہ حکم چلا رہا ہے اور مجھے آپ کو بھی یہ حکم ہے. نماز کون سی ہوتی ہے, صرف جمعے کی یا رمضان کی یا 5 وقت کی؟ تو 5 وقت کی نماز ہمیں قائم کرنی چاہیے. اور نمبر 6 وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور اللہ حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل کو اور قرآن میں بھی ذکر آ رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں توجہ دینی چاہیے, زکوٰۃ ادا کرو. اور نمبر 7 وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. اس میں ایک تو یہ مفہوم ہے کہ عاجزی اختیار کرو, ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہود نے رکو چھوڑ دیا تھا, قیام کرتے ہیں یا بالکل سجدے میں لیٹ جاتے ہیں, تو رکو بالکل ترک کر چکے تھے. آگے پھر ان کے عالم بے عمل کو تنبیہ کی جا رہی ہے, اس میں میری آپ کی بھی تصویر ہے. فرمایا اتامرون الناس بالبر, کیا تم دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, ہم سب کے پاس جو ہے دوسروں کے لیے नसीहतें करने का बहुत कुछ है, हमें एग्जैक्ट पता है कि दूसरा क्या गलती कर रहा है और उसका सही तर्जमा क्या होना चाहिए, लेकिन हमें खुद कैसे होना चाहिए ये हमें नहीं पता। तो इस तरफ तवज्जो नहीं है, दूसरों को नसीहत और खुद को जो है रियायत। तो फरमाया وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حَالَكِ تُمْ کتاب کی تلاوت کرتے ہو فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کوئی کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق۔ تو بہرحال آٹھواں حکم اس رکوع میں آ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور حصول مدد کے دو ذرائع، اور فرمایا کہ مدد لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر بہت بڑی دولت، اور آپ نے فرمایا اس مہینے کے حوالے سے بھی کہ ہوا شہر الصبر، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے رجوع کیا جائے، اللہ سے ہم کلام ہوا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جب بھی آپ کسی پریشانی میں آتے تھے، تکلیف میں آتے تھے، کوئی مشکل معاملہ ہوتا تھا، تو آپ فوراً دو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ سے مدد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً وہ بڑی بھاری ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ خاشعین، جو احساس رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو ربا ہو گیا، ایک رکو اور پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آٹھ رکعت ہم پڑھیں گے۔ اور آپ لوگ اطمینان رکھیں، یہ ہمارا سادہ سال کا تجربہ ہے کہ محض 29 دن میں پورا قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو شروع میں تھوڑی اسپیڈ کم ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی جو چار سورتیں ہیں مدنی سورتیں، اس میں احکامات بھی زیادہ ہیں، اور پہلی دفعہ ہر چیز کا ذکر آ رہا ہوتا، تو بالکل شروع سے بیان ہو رہی ہوتی ہے بات۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہماری مقدار بھی بڑھتی جائے گی۔ اب پورا اطمینان رکھیے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ 29 ساتوں میں مکمل انشاءاللہ قرآن ہو جائے گا۔ اب یہ اگلا رکو جو ہے، یہاں سے بنی اسرائیل پر فرد جرم سنائی جائے گی، ان کی ایک چارج شیٹ ہے کہ تم نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا۔ تقریباً 22 جرائم ہیں ان کے، جو آپ یہاں پر اللہ نے گنائے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس کی کاؤنٹ رکھیں گے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون سا جرم آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو جرائم بنی اسرائیل میں تھے، آج وہ ہمارے اندر موجود ہیں اسی طرح۔ تو ذرا ہم اپنی شکل بھی دیکھتے رہیں، اور ان جرائم سے ہم تائب ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کا دور ہجرت ہے، انہوں نے مصر سے ہجرت کی تھی، اور سمندر پھاڑ کر اللہ نے رستہ دیا تھا، اور صحرا سینا میں آئے تھے۔ تو مسلمانوں پر بھی جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، تو صحابہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو تقریباً وہی جو ہے زمانہ دونوں کا ہے جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، تو یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور یہ آیات آ رہی ہیں۔ تو فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے احسان جو میں نے کیے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، دو دفعہ یہ آیا ہے۔ یہاں سے آپ سمجھیں بریکٹ شروع ہو رہے ہیں، اور جہاں یہ گفتگو ختم ہوگی آیت نمبر 122 پر، وہاں سیم یہی آیت دوبارہ آئے۔ تو بریکٹ شروع، بریکٹ ختم، اور درمیان میں ان کے جرائم جو ہے اللہ نے گرائے ہیں، اور میرے آپ کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچے۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ اسے کوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، قرآن دو دفعہ کہہ رہا ہے، لیکن یہاں ماضی کا سیدھا ہے، تو ترجمہ ہوگا ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جان والوں پر، فضیلت اب انہیں حاصل نہیں ہے۔ یہ فضیلت تو امت محمدیہ کو اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے فرما برداروں کو اللہ فضیلت دیتا ہے، نافرمانوں تو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا، بتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفا، تو اخروی نجات کی جتنے چور دروازے انہیں بند کیا جائے، کوئی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا میں ہو جاتا ہے، رشتے ناطے دوستیاں تعلقات وہ کام آ جاتے ہیں، مجرمین بچ جاتے ہیں، کیا آخرت میں بھی ایسا ہوگا؟ کوئی جان پہچان، کوئی تعلق، کوئی برادری، کوئی نکال لے جائے گا وہاں سے؟ تو یہ بڑی غلط سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے وہاں پہ۔ ولا یقبل منہا شفا، نہیں قبول کی جائے گی وہاں کوئی جبری شفاعت، سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ بعض بہت نیک لوگوں کو سفارش کا موقع دیں گے، لیکن یہ جو جبری شفاعت ہے نا کہ یہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ تو نہیں، ایسے کوئی نہیں کہہ سکے، دو طرف اللہ کا حکم ہوگا، جسے شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے، تو وہی شخص شفاعت کر سکے گا، اسی کے حق میں سفارش کر سکے گا. فرمایا بلا یوخذ من احد، اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا جائے گا، تاوان لیا جائے گا. دنیا میں ہوتا ہے کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے، مالی تاوان دے کر سزا سے بچ جاتا ہے، تو کیا کل قیامت پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی پیسے والا کہے کہ اللہ یہ 1 کروڑ روپے رکھے اور مجھے جہنم سے چھوڑ دے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ قرآن آگے کہتا ہے اگر یہ پوری زمین بھی سونا بنا کر لے آؤ گے اور اتنی اور لے آؤ گے پھر بھی تم سے یہ قبول نہیں کی جائے گی، وہاں اپنے جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو فرمایا نمبر 4، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد پہنچ سکے. یہاں تو بعض دفعہ چاہنے والے جیل توڑ کر لے جاتے ہیں، تو کیا وہاں اللہ کی گرفت سے بھی کوئی بچا کر لے جا سکے گا؟ تو یہ 4 دروازوں کی ساری نفی ہو رہی ہے. آگے جو ہے اللہ تعالی کے تقریباً جو ہے وہ 7 احسانات ہیں جو اس قوم پر گنائے جا رہے ہیں رکوع میں. نمبر 1، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں بہت سخت جو ہے وہ عذاب دیتے تھے. وہ کیا عذاب تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اپنی خدمت کے لیے. وفی ذالکم بلاؤ میں ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہاری بہت بڑی تمہارے رب کے نزدیک. تو یہ ہم جانتے ہیں ایسی کمزور قوم ہو گئی تھی، اور یہ جو غلام قومیں رہتی ہیں ان میں بزدلی اور کمزوری آ جاتی، ورنہ جس بلی نے بچے دیے ہو نا، آپ ان بچوں کو پکڑ کر تو دکھائیں، وہ آپ پر جھپٹ پڑے گی. لیکن یہ ایسی ذلت اور مسکنت تھی، ان کے بوجھ سے بچہ لے کر ذبح کر دیتے تھے، کچھ نہیں کر پاتے تھے. دوسرا اللہ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. وَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تھی تمہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا تھا فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرعون سے ایسے ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے آنکھوں سے فرعون کو سمندر میں ڈوب کر مرتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی اس کا خوف نہیں جاتا ان سے. تو یہ اللہ کا احسان، ان کے دشمن کو ان کے سامنے رکھ کر دیا. اب ان کا پہلا جرم آ رہا ہے، کتنے جرائم آئیں گے؟ 22. تو اب آپ نے کاؤنٹ رکھنی ہے. آیت نمبر 51، پہلا جرم ہے بچڑے کی پرستش کرنا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے بنا دیا ان کے پیچھے بچڑے کو معبود. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہوئی ظالم. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. آگے یہ واقعہ تفصیل سے بھی آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جبکہ ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، جو کہ فرقان تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے کا ذریعہ تھی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر. اب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، تو رات لانے پیچھے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. جب آئے تو بڑے ناراض ہوئے. اب پہلے انہوں نے ڈائگنوسس کیا، مرض کیا ہے؟ مرض کیا تھا؟ بچڑے کی عبادت کرنا. تو کہنے لگے تم نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اس بچے کو معبود بنا کر. اب علاج بھی تجویز کیا. علاج کیا ہے؟ فتوبوا الی باریکم، پس اب توبہ کرو اپنے باری تعالیٰ کی جناب میں. اب یہ علاج ہوگا کیسے؟ آپریشن کرنا پڑے گا. اب وہ کیسے ہوگا؟ فقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنوں کو. تو اب وہ لوگ جنہوں نے بچے کی پوجا کی تھی اور توبہ بھی نہیں کی، تو انہیں قتل کیا گیا. تو ارتداد کی سزا کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ یہود سے چلی آ رہی. تو یہ جو اسلام پہ کہتے ہیں نا، مسلمان اگر کوئی خدا خاصا مرتد ہو جائے تو قتل ہے، ورنہ چھوڑ کر چلا جائے اسلامی ملک. کفر اتنا ہی عزیز ہے، انہیں میں رہو، مسلمانوں میں رہے گا تو اسے قتل کیا جائے گا. لیکن یہ سزا کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ یہود سے شروع ہوئی. یہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سزا دی تھی. مفسرین کی ایک رائے کہ 70,000 افراد جو ہے جرم میں قتل کیے گئے. ذالکم خیر لکم عند بارکم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے. دوسرا جرم آ رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جبکہ تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لك, ہم تو آپ کا ہرگز یقین نہیں کریں گے. ہوا یہ کہ جب تورات موسیٰ علیہ السلام نے دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, تو انہوں نے کہا بھی ہمیں کیا پتا کہ واقعی اللہ آپ سے ہم کلام ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بڑے بڑے سرداروں کو بنی اسرائیل کے اپنے ساتھ لے گئے, اور وہاں جب اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے, تو انہوں نے بھی آواز سنی. ایسے ڈھیٹ لوگ تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ سے بات کریں. انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے, حتی نرى اللہ جہرا, یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے بالکل سامنے اللہ کو نہ دیکھیں. فاخذتكم الصاعقه, پھر آ لیا تم کو بجلی نے, وانتم تنظرون, اور تم دیکھ ہی رہتے. تو اللہ غضبناک ہوئے اور بجلی ان کے اوپر برسائی گئی, سب کے سب کو مار دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی, تو ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا تمہاری موت کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس اللہ کا شکر کرو. پھر مزید نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے, وزللنا علیکم الغمام, اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا. اب یہ 600,000 کی آبادی تھی بنی اسرائیل کی, اور یہ مصر سے ریڈ سی کراس کر کے صحرا سینا میں آئے, نہ وہاں کھانے کو کچھ تھا نہ پانی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر, گرمی نہیں لگتی تھی انہیں, جہاں جہاں جاتے تھے اوپر بادل سایہ کیا رہتے تھے صحرا میں. اور صحرا میں اللہ نے ان کی خوراک 600,000 کے لیے کہاں خوراک شہروں میں نہیں مل پاتی, وہ صحرا میں کہاں سے ملتی. تو اللہ نے من و سلوا اتارا, من جو ہے شبنم کی طرح زمین پر صبح صبح انہیں بچھا ہوا مل جاتا تھا, وہ یہ چن کر کھاتے تھے, اور سلوا بٹیر کی طرح چھوٹے چھوٹے لاکھوں کی تعداد میں پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے, اور یہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے انہیں آج کی زبان میں آپ کہیں باربیکیو کر کر کے وہاں صحرا میں کھاتے تھے, اور ان کے پیٹ بھر جاتے تھے کھا کھا کے. اور اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ کس نے تمہیں صحرا میں بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوا سے خوراک دی. وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, اور کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی. وَمَا ظَلَمُونَا, اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر. وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اور انہوں نے پھر کہا یہ کھانا ہم کب تک کھائیں من و سلوا, ہمیں تو سبزیاں چاہیے, ککڑی چاہیے, لہسن اور مسور اور جو ہے وہ پیاز چاہیے, اور اسی سے آپ کو پتا ہے وہ ذائقے جو بنتے ہیں تو وہ تو اس کے بڑے ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے, تو وہ ایک جیسے کھانا ہم کب تک کھائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا, یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا. بس قلنا ادخلوا هذه القريه, جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے تو اللہ نے کہا اچھا داخل ہو جاؤ شہر میں دروازے سے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, پھر کھاؤ وہاں سے جو چاہو با فراغت. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن انہیں ایک ادب بتایا کہ دروازے سے داخل ہونا جھکتے ہوئے سجدے کی حالت میں. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہتے جانا حِطَّةٌ, اللہ جھاڑ دے, مراد وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے, اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. نغفر لکم خطایاکم, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو. وسنزید المحسنین, اور زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا قولا, پس بدل ظالم ظالموں نے جو اللہ نے ان سے کہا تھا اس بات کو. غیر الذی قیل لہم, اس سے جو نہیں کہا گیا تھا ان سے. مفسرین لکھتے ہیں کہ بجائے حتتن کہنے کے ہنتتن کہتے ہوئے داخل, اور بجائے جھک کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے اپنے سرینوں کے بل پھولوں کے بل کھسک کر جو ہے وہ داخل ہوئے. تو ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم, تو بجائے یہ کہنے کہ اللہ معاف کر دے گندم دے دے گندم دے دے گندم دے دے کہتے ہوئے داخل ہو. تو یہ یہود کا مستقل طریقہ رہا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا. تو فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, پس ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر عذاب آسمان سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ تعاون پھیل گیا ان میں, 70,000 اس میں مارے گئے. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, بسبب اس نافرمانی کے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, آٹھواں اللہ کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے, اور یاد کرو جبکہ مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی, صحرا صحرا میں پانی کہاں, اور یہ جو ہے 600,000 لوگ. تو فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے کہا کہ ماری اپنے عصا سے اس پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ, پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. قد علم كل اناس مشربهم, اور ہر ایک نے اپنے پینے کے گھاٹ کو بھی پہچان لیا, 12 قبیلے تھے 12 چشموں کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ فرمارے کلو واشربوا من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا في الارض مفسدين, اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے. ایک آیت میں آگے نکلا ہے, پیچھے رکو کر رکنا تھا, بہرحال یہاں رکتے ہیں, یہاں انشاءاللہ پھر مزید دو رکوع آگے پھر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آٹھ رکعت پڑھی جائیں گی اس وقت, رکوع چھ ہوئے ہیں لیکن پڑھیں گے آٹھ رکعت. آج پارہ ہم نہیں کریں گے, کچھ کم حصے پہ رک جائیں گے انشاءاللہ. کل سے پھر کوشش کریں گے ایک ایک پارہ نہیں کرتے.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم, وأما الذين كفروا فيقولون ماذا كثيرا ويهدي به كثيرا, وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض, أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کا چوتھا جرم آ رہا ہے، ناشکری اور کفران نعمت. فرمایا ہوا اس قل تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک جیسے کھانے پر. فدع لنا ربک، بس آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگتی ہیں زمین سے. من بقلہا، پھر انہوں نے فہرست بھی دے دی یعنی سبزیاں. وقصائها، اور ککڑی. وفومها، اس کا دو ترجمے کیے گئے، بعض لوگوں نے گیہوں ترجمہ کیا، بعض نے جو ہے اس کا لہسن. وعدسها، اور مسور. وبصلها، اور پیاز. آپ دیکھیں گے سالن ایک طرح کا ہوتا ہے، لیکن کچھ آپ بناتے ہیں تو کڑھائی ہو جاتا ہے، کچھ میں قورمے کا ذائقہ آ جاتا ہے، کچھ میں نہاری آ جاتا ہے. تو اصل میں یہ جو مسالہ بنتا ہے یہ لہسن اور پیاز سے جو ہے یہ ٹیسٹ مختلف آتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایک جیسا کھا کھا کر تو ہم دگا گئے، یہ چیزیں ملی ہیں تو پھر ہم مختلف قسم کے ذائقوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. تو قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کی، فرمانے لگے کیا تم لینا چاہتے ہو جو اتنا ہے اس کے بدلے جو بہترین ہے، یعنی اللہ من و سلوا دے رہا ہے، اسے چھوڑ کر تم وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو اس کے مقابلے میں کم ہے. یہ حبیت مصرا، پھر جو ہے ان کے مطالبے کی جو ہے وہ اجابت آ رہی ہے کہ اچھا پھر سیٹل ہو جاؤ اس شہر میں، اتر جاؤ اس شہر میں. مصر یہاں ہم معنوں میں کسی بھی شہر کو مصر کہتے ہیں. فإن لکم ما سألتم، تو ضرور مل جائے گا جو کچھ تم مانگ رہے ہو. وضربت علیہم الذلت والمسکنہ، اور تھوپ دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت یعنی محتاجی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ آ گئے اللہ کے غضب میں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کا دنیاوی انجام ہوا کہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق. ذالک بما عصوا، اور یہ بڑے بڑے جرم اس وجہ سے تھے کہ وہ نافرمان تھے. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی کرنا، حد سے بڑھنا، پھر یہ بڑے بڑے جرائم تک جو ہے وہ انسان کو لے جاتی. تو مجھے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے جو جرائم کیے وہ یہ امت بھی کرے گی، تو میں کہا انبیاء کو قتل کرنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر کراچی میں وہ مناظر دیکھے کہ علماء مفتی حضرات کو کھلی روڈ پر دن دہاڑے جو ہے گولیاں مار کے چلے گئے. تو بہرحال یہ ان کے اندر بھی تھا کہ پہلے محض اللہ کی نافرمانی اور پھر آگے آگے پھر بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں. آگے قانون نجات کا بیان. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اب یہ کئی لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مراد ہے مسلمان. والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے. والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے. والصابئین، صابی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، اور یہ مذاہب پرست بھی تھے، شاہ پرست بھی تھے، اور فرشتہ پرستی بھی کرتے تھے، اور کچھ چیزیں انہوں نے لی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر آخرت کے دن پر. وعمل صالحا، اس نے کیے نیک اعمال. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان میں خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہیں. تو بعض دفعہ یہ آیت مس کوٹ ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آدمی چاہے یہودی ہو عیسائی ہو سبھی جنت میں جائیں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس میں بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ اس میں ایمان باللہ کا ذکر ہے، ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے. تو یوں ایک آیت کو لے کر کوئی نتیجہ نکال دینا یہ صحیح نہیں. اس طرح آپ دیکھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 170، اس میں صرف ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، نہ ایمان باللہ کا ذکر ہے، نہ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے. تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صرف رسول پر ایمان لے آؤ، پھر اللہ پر ایمان چاہے نہ لاؤ آخرت پر نہ؟ تو ایسا نہیں ہے. ایمانیات جتنی قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جن قوموں کا ذکر آیا ہے، یہ اپنے اپنے دور میں جو اپنے اپنے رسول کو مان کر، چاہے وہ یہودی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، یا عیسائی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے، تو یا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ ہوں جو پھر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، تو ان سب سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ انہیں بخشے گا، انہیں اجر عطا فرمائے گا. آگے پھر ان کا پانچواں جرم وہ ہے وعدہ خلافی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے لیا تھا پکا وعدہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا تھا تم پر طور پہاڑ کو. جو قدیم مفسرین ہیں وہ تو اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا, یعنی وہ دیکھتے تھے تو اوپر طور پہاڑ کو پاتے تھے, ایسا لگتا تھا ابھی ان کے اوپر گرا دیا جائے. جدید مفسرین لکھتے ہیں کہ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ طور پہاڑ ان پر آ جائے گا, اور اس کیفیت میں اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا. وعدہ کیا تھا؟ خود ما آتیناکم بقوۃ کہ پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی کتاب تورات اسے مضبوطی سے. بس قرو ما فیہ لعلکم تتقون اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو, اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو, اللہ کے غضب سے بچ سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم پھر گئے اس کے بعد بھی, یعنی ایسا وعدہ لیا گیا ہو کہ پہاڑ کو اوپر معلق کیا گیا, یہ وعدہ تو کبھی بھولنے ہی نہیں چاہیے, یہ تو ایسا ایکسپیرینس ہے جو ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے, لیکن اللہ کی نافرمانی میں ایسے سرکش تھے کہ اس طرح سے کیے ہوئے وعدے کو بھی بھلا دیا. یہی حال ہمارے یہاں ہے. بعض دفعہ آپ نے پیچھے چند سالوں میں جو پاکستان نے بعض دفعہ جو ہے وہ ثالثی کا بھی کردار ادا کیا, بیت اللہ کے سامنے حرم کے سامنے وعدہ کیا جاتا تھا اور یہاں آ کر جو ہے وہ پھر اسے وفا نہیں کیا. میں افغانستان وار کا ذکر کر رہا ہوں, ساری جو اس دوران چیزیں ہوتی رہیں, تو ان کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے اس وعدے کو بھی بلا دیا. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ پس اگر نہ ہوتا ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر اگر نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. پھر ان کا چھٹا جرم آ رہا ہے ہیلا سازی, یہ تفصیل سے آئے گا سورہ آراف کے کسے رکم ہے, وہاں ہم تفصیل دیکھیں گے. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور تم جان چکے ہو لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سب کے بارے میں. سب ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. یہودی ایک قبیلہ جو ہے میڈیٹرینین سی کے کنارے آباد تھا اور وہ مچھلیاں پکڑتے تھے, انہیں حکم یہ دیا گیا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ صرف عبادت کرو. تو کچھ دن تو وہ کرتے رہے لیکن پھر اللہ نے آزمایا انہیں, ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی باقی دن گہرے پانی میں چلے جاتے, تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہفتے کے دن پورا دن کیاریاں کھودی سمندر سے لے کر اور پھر بڑے بڑے تالاب بنائے اور پانی اور مچھلیوں کو پورا دن جو ہے وہ اس تالاب میں جمع کرتے رہتے, پھر اس کا دروازہ بند کر دیتے تھے جو سمندر کی طرف تھا, اور پھر جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو اتوار کو مچھلیوں کو پکڑ لیتے. تو انہیں نیک لوگ سمجھاتے تھے کہ کیا کرتے ہو, ہفتے کا دن تو اللہ کی عبادت کے لیے تم یہ مچھلیاں اکٹھا کرنے میں لگا دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو شکار بنایا اور تو ہم شکار تو نہیں کر رہے, شکار تو ہم کرتے ہیں اتوار کو. تو پھر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا ان کے ہیلا سازی کا. فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بس ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. اور یہ واقعہ اسی طرح سے کہ اللہ نے پھر ان کے چہرے مسخ کر دی اور جو ہے وہ اسی کیفیت میں چند دن میں ان کی ہلاکت ہو گئی. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا اور پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت. لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تھی ان کے سامنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت جو ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے متقین کے لیے. آگے پھر ان کا ساتواں جرم ہے قیل و قال کرنا یعنی بال کی کھال اتارنا. اور پس منظر میں ایک واقعہ ہے, آمین کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا. اب اس زمانے میں قتل بہت ہی شاذ ہوتا تھا, لوگوں میں پریشانی ہوئی کہ قاتل کون ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو, اس گائے کے گوشت سے اس قاتل کو ضرب لگاؤ مقتول کو, اور مقتول اٹھ کر قاتل کا نام بتا دے گا کہ قاتل کون ہے. تو یہ بات ہوئی. تو پہلے اس میں جو ہے وہ گائے کا ذبح کا واقعہ آ رہا ہے, بعد میں آمین کا قتل ہونے کا ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا ہوا اس پالا موسیٰ علیہ قوم میں اور یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کے ذبح کرنے کا. قالوا اتتخذون ہزوا کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, ہم تو قاتل کا پوچھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو, یہ کیا آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ. قال اعوذ باللہ ان اكون من الجاہلین موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جو ہے جاہلوں میں سے, جذباتی لوگوں میں سے. اب ان کی تفتیش شروع ہوگی, آپ دیکھیں گے کئی تفتیشیں انہوں نے کی. تفتیش نمبر ایک, قالوا دعوا لنا ربک کہنے لگے ذرا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے, یبین لنا ما ہی کہ وہ واضح کر دے ہم پر کہ وہ کیسی گائے. قال انه يقول موسی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ فرماتا ہے انها بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ وہ ایسی گائے ہے نہ وہ بوڑھی ہے نہ بچہ ہے عوانم بین ذلك بلکہ اس کے درمیان کی ہے یعنی نوجوان گائے ہے جس کا اللہ کہہ ففعلوا ما تؤمرون اور ساتھ ہی موسی علیہ السلام نے کہا کل گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ایک گائے لو جمع کرو لیکن اب ان کی تفتیش نمبر دو قالوا ادع لنا ربك کہنے لگے ذرا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ما لونها ذرا وہ ہمیں واضح تو کرے اس کا رنگ کیسا ہو قال انه يقول موسی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انها بقرات صفراء فاقع لونها کہ وہ ایک گائے ہے خوب زرد رنگ کی اور بہت گہرا ہے اس کا رنگ تسر الناظرین اور بہت بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت سنہرے رنگ کی گائے اور یہ انہوں نے اٹھا کر رکھی تھی پوجا کے لیے کہ یہ بڑی زبردست ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی وہ اس گائے کی طرف نشاندہی کر دی اب ان کی تفتیش نمبر تین قال ادع لنا ربك کہنے لگے کہ ذرا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ما ہی ذرا وہ اللہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ کس قسم کی گائے ہے وہ پہلی جو تفتیش کے دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور علت بیان کر رہے ان البقرۃ تشابہ علیہا اب بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے ہم پہچان نہیں پا رہے کون سی گائے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو ہم ذبح کریں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اب بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اسے پائی لیں گے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اس گائے کو کبھی نہ پاتے قال انہ یقول اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرہ بے شک وہ ایک گائے ہے لا ذلول تصیر الارض کہ نہ تو وہ جوتی جاتی ہے زمین میں نہ تو اسے ہل لگا کر اس سے محنت مزدوری کام کرا دیا جاتا ہے ولا تسقی الحص اور نہ ہی وہ سیراب کرتی کھیتوں کو بعض گائے یا بیل کو کنویں سے باندھ دیتے ہیں اور وہ کنویں کا بیل چلتا رہتا ہے اور وہ جو ہے پانی نکلتا رہتا ہے تو فرمایا نہ تو اس سے فصل میں ہل چلایا جاتا ہے نہ پانی کھینچنے کا اس سے کام لیا جاتا ہے مسلمات اللاشیات فیہا بالکل صحیح سلامت کوئی داغ تک بھی اس پر نہیں ہے قالوا لا نجئت بالحق وہ پھر بولے کہ اب آپ آئے حق بات لے کر بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے فذبحوها بس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا وما کادوا یفعلون مگر وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو ایسے کرنے والے نہ تھے تو یہ تفتیش پسند نہیں اللہ نے حکم دیا بس عمل کرو جتنا آدمی جاتا ہے کیسا ہو کیا ہو اور مشکل سے مشکل حکم ہوتا ہے تو یہ بلا وجہ جو ہے اس طرح پوچھنا اور یہ سوالات کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتیں کثرت سوال کی باعث آلات کی ہے ایک موقع پر آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے ایک شخص کھڑا ہو گیا یعنی کہ اللہ کے رسول یا ہر سال فرض ہوا ہے آپ نے اسے بے توجہ ہی برتی تو پھر کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول کے ہر سال فرض ہے آپ نے پھر اس کی طرف سے اسے اگنور کیا پھر کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے ہر سال فرض آپ نے کہا اگر میں کہوں ہاں تو ہر سال فرض ہے تو بھائی جب جتنی بات کہی گئی ہے اللہ رسول کوئی بھولنے والے تھوڑی ہیں کہ کوئی چیز بھول گئے جتنا بتایا اتنا کافی ہو اب جتنے سوالات کرو گے اتنے بھرتے جاؤ گے کوئی چیزیں اگر نہیں ڈیٹیل میں بتائیں تو اس میں ہمارے لیے اللہ نے گنجائش چھوڑی تو آگے اب اصلی واقعہ آ رہا ہے کہ قابیل کا قتل جس کی وجہ سے پھر یہ جو ہے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور یاد کرو جبکہ تم نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور پھر تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ ظاہر کر کر رہنا تھا اللہ نے جو تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کہ ہم نے کہا کہ لگاؤ اس مقتول کو ضرب اس کے ایک حصے سے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کہا گیا تھا یا تو زبان یا دم کا ایک حصہ گوشت کا لے کر اس گائے کا وہ اس مقتول کے جسم پر مارا جائے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتی اور اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم جو ہے وہ سمجھو عقل سے کام لو تو اب ہوا یہی کہ انہوں نے گائے ذبح کی اس کے گائے سے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مقتول کو ضرب لگائے وہ مقتول زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اس کا بھتیجا ہی تھا اور وراثت ہتھیاری کی اس میں جو اس نے اسے قتل کیا تھا اب ایسا واقعہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو تو اسے تو ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے اس کے دل کو بالکل پسیت جانا چاہیے اسے یقین آ جانا چاہیے کہ موت کے بعد زندگی لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ ان کا آٹھواں جرم بیان ہو رہا ہے، ثقابت قلبی یعنی دل کی سختی. تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد. فہیا کل حجارت یا اشد قسوا، گویا کہ وہ پتھر بن گئے اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں. لما يتفجر منه الانهار، کہ جاری ہو جاتی ان سے نہریں. ایک پتھر ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے چشمہ پھوٹ نکلا اور اس سے جو ہے وہ نہر بن گئی پوری اور وہ دریا کی شکل اختیار کر گیا. تو فرمایا وَإِنَّ مِنَ لما يَشَقَّهُ، ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور نکلتا ہے اس سے پانی، پتھر ٹوٹتا ہے اندر سے جو ہے پانی ہوتا ہے. وَإِنَّا مِنْهَا، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں. لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو جو ہم تو خیر شہری لوگ ہیں، یہاں جو کوہستانی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں نہ کوئی زمین پہ جنبش ہے نہ ہوا چلی ہے، اچانک پتھر لڑکنے لگتے ہیں. تو یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے جو ہے اللہ کی خشیت سے لڑکتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. آگے ان کا نواں جرم آ رہا ہے، کتنے جرم یہاں پڑھیں گے؟ اچھا 22. تو یہ نواں تحریف الکلام. تو فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم توقع کرتے ہو مسلمانوں کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر؟ وقت کانا فریق منہم، حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے. یسمعون کلام اللہ، کہ وہ غور سے سنتے ہیں اللہ کا کلام. ثم یحرفونہ من بعد ما قالوه وهم یعلمون، پھر بدل لاتے ہیں اسے سمجھنے کے بعد، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ کا کلام سن کر جانتے بوجھتے اسے بدل دیتے ہیں. تو کتنی بڑی جرات ہے اور کتنی جو ہے وہ مایوسی کی بات ہے. تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے، دین فروشی، فتوا فروشی. غریب آدمی کے لیے حکم کچھ ہو جاتا ہے اور امیر آدمی کے لیے جو ہے وہ کچھ اور نکال لیتے ہیں اس کے لیے ہیلا بہانا. آگے ان کا دسواں جو ہمارا جاسوسی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں انہوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کیا تم بتا دیتے ہو انہیں جو اللہ نے کھولا ہے تم پر. لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کرے تم سے اس کی وجہ سے جو تمہارے رب کے پاس ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے. تو وہ کعب بن اشرف وغیرہ بعض یہودیوں کو وہ ڈانٹتے تھے، ڈانٹتا تھا کہ بھئی یہ جو ہماری تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات آئیں تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے؟ کل یہ لوگ قیامت کے دن ہم سے جھگڑیں گے کہ بھئی انہیں معلوم تھا، انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ کتاب میں یہ لکھا ہے، پھر یہ ایمان نہیں لائے. تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ چلو مسلمانوں کو نہ بتاؤ، کہ اللہ کو نہیں پتا کہ تورات نے کیا لکھا ہے اور تم کتنا پہچانتے ہو اس کے رسول کو، تم کیوں انکار کر؟ اس بات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن اللہ تمہاری گرفت کرے؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. بھئی لوگ اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اصل میں تو اللہ سے کرنا چاہیے. تو یہ ان کا 11 جرم. پھر آ رہا ہے کہ جہالت، اور یہ عوام یہود کا حال ہے، آج ہمارا بھی حال ہے. قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا نہیں، من گھڑت تصورات ہیں ہمارے، اسی کو ہم نے دین سمجھا ہوا. تو یہی حال جو ہے یہود کا بیان ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں. لا يعلمون الكتاب الا اماني، اور وہ نہیں جانتے کتاب میں سوائے اپنی امانی کے. امانی کہتے ہیں وشفل تھنکنگ، اپنی جو ہے وہ من گڑت باتیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہے مگر خیال کرنے والے، گمان کرنے والے. تو ہمارا بھی حال یہی ہے، ہماری عوام کا کہ پتہ ہی نہیں ہے دین میں کیا ہے، شریعت کیا ہے، احکامات کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں، بس اپنے من گھڑت تصورات ہیں، اسی کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے، اسی پہ چل رہے ہیں. ان کا 12 جرم آ رہا ہے، یعنی اللہ پر بہتان لگانا اور فتویٰ فروشی کرنا. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں یہود کا یہ تھا کہ فرمایا کہ بربادی ہے، تباہی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں ھٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، یہ اللہ کی طرف سے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ لے لیں اس کے عوض تھوڑا سا مال. تو یہ دین فروشی اسی کا نام ہے، فتویٰ فروشی اسی کا نام. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, بس خرابی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے, وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, اور بربادی ان کے لیے اس سے جو کچھ انہوں نے کمایا. کتنا کما لو گے, کتنی دنیا بنا لو گے دین فروشی کر کے, فتوا فروشی کر کے. تیرواں جرم آ رہا ہے اور وہ ہے ان کی امانی, خوشکن من گھڑت تصورات. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, لن تمسن النار الا ایاما معدودات, وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند. یہودی کہتے تھے ہم تو ہیں جنتی, ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں, شہیدے ہیں, ہمیں کہاں جہنم میں ڈالا جائے. اگر اللہ نے ڈالا دی تو وہ 7 یا 40 دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ ہوگی. تو آج آپ دیکھیں یہ تصور ہمارا بنا, نہ نماز پڑھیں گے یا نہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے, نہ اقامت کی جدوجہد کریں گے, نہ حرام سے بچیں گے, نہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے, لیکن تصور یہ ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے, ہم تو جنت کے وارث ہیں اور ہمیں تو جنت ہی میں جانا ہے. تو یہ کہاں یہ اللہ نے اس طرح کے وعدے کیے ہوئے, تو یہ تو اسے کہا جا رہا ہے تمہاری امانی ہے. بے اللہ کا وعدہ تو ایمان اور نیک امان کے ساتھ. تو فرمایا, کل اتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم نے لے لیا اللہ سے کوئی وعدہ. فلن یخلف اللہ عہدہ, کیا ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے اس وعدے کے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں, من گھڑت باتیں تمہاری, اور تم نے اللہ کے حوالے سے یہ کہا ہے. آگے ضابطہ خدا بندی کا ذکر ہے, بلا من کسب سیئہ, کہ کیوں نہیں جس کسی نے کمائی کوئی ایک برائی, ایک ہی گناہ. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اس نے گھیر لیا اس کی پوری زندگی کو, اس کا احاطہ کر لیا ایک ہی گناہ نے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سبھی کر رہے ہیں, رشوت لینا کوئی غلط بات, یہ تو سبھی لیتے ہیں, اب پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب تو اپنا ایک نظریہ گھڑ لیتے ہیں اور جو ہے اسی پر کاربند رہتے ہیں. تو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہی لوگ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بلا من کسب سیئہ, جس کسی نے کمایا کوئی ایک ہی گناہ, تو اس میں انہوں نے کہا یہاں مراد شرک ہے. البتہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایک گناہ ہو لیکن اسے وہ حرام نہ سمجھے اور سمجھے کہ بھائی اس کا ہے جواز. آج کون نماز پڑھتا ہے جی, نماز کی ضرورت نہیں. تو اگر کوئی انکاری کر دے کہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں تو وہ پھر کفر پر چلا جائے. تو لیکن مانے, لیکن جواز کرے کہ اب تو یہ اس پہ عمل کرنا ہی ہوگا, اس کے بغیر کہاں چل سکتا ہے, تو اندیشہ ہے کہ یہ بظاہر ایک ہی گناہ ہے لیکن اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے. فرمایا, بلدین آمد ہوں عامل الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جنت والے, ہم فیہا خالدون, اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. آگے بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر ہے اور اس میں معاشرتی احکامات ہیں, اور قرآن میں یہ ہم آگے سورہ نساء میں بھی دیکھیں گے, سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے, اور یہ سب سے اپنے کلائمیکس پہ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے اور تیسرے رکوع ہے, وہاں ہم انشاءاللہ سے تفصیل سے پڑھیں گے. اور یہ آپ کے معاشرتی احکامات ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جاتی ہے. فرمایا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یاد کیجئے جبکہ ہم نے لیا تھا ایک اقرار بنی اسرائیل سے. نمبر ایک, تقریباً آپ دیکھیں گے 10 باتیں ہیں جو یہاں جن کا اقرار لیا گیا ان سے. لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, کہ نہیں عبادت کرنا مگر صرف اللہ کی. تو بات شروع یہاں سے ہو رہی ہے, توحید, صرف اللہ کی عبادت کی جائے. نمبر دو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. قرآن میں 5 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق گرایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ حقوق ادا کرنے والا بنا. نمبر 3, وزن قربا, اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. نمبر 4, والیتامہ, اور یتیموں کے ساتھ. یتیم ایسے نابالغ کو کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے, ورنہ والد کا انتقال تو ہو جاتا ہے, آدمی خود 50 سال کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ یتیم نہیں کہہ رہے. اگر وہ نابالغ ہے, ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا, والد کا انتقال ہو گیا تو وہ یتیم کہلائے, تو یتیم کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا ہوا. بل مساکین, اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر. مسکین کہتے ہیں ایسا آدمی جو روزگار کرتا ہو, کاروبار ہو اس کا یا اس کی نوکری ہو, لیکن تنگ دست ہو, اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہیں اور لوگوں سے وہ مانگتا بھی نہ ہو, سوال نہ کرتا, تو ایسا آدمی مسکین کہلاتا ہے. نمبر 6, وقولوا للناس حسنا, اور ہمیشہ لوگوں سے کہو اچھی بات. نمبر 7 واقیم الصلاه اور نماز قائم رکھنا، نمبر 8 واتو زکا اور زکات دیتے رہنا، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم سوائے تم میں سے تھوڑوں کی، وانتم معرضون اور تم تو بھائی ہو ہی اعراض کرنے والے۔ تو یہود کا یہی حال تھا، اللہ سے یہاں وعدہ کیا اور فوراً ہی لوگ پھیل لیا وعدہ خلافی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ نمبر 9 لا تسفكون دماءكم کہ تم آپس میں خوریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا۔ ولا تخرجون انفسكم من دیارکم اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، یعنی اپنے لوگوں کو ملک بدل نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، وانتم تشهدون اور تم خود اس پر گواہ۔ تو یہ گویا 10 یہ باتیں ہیں جن کے اقرار ان سے لیا گیا، آج بھی قرآن میں ان کا ذکر ہے، یہ کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ان کا 14 جرم آ رہا ہے جزوی اطاعت، کچھ باتیں جو آسان آسان ہیں ہماری طبیعت سے محض کرتی ہیں، ہم پر بوجھ نہیں ہے، وہ کرنی چاہیے، اور ایسے احکامات جو ذرا مشکل ہیں، ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہے، ہمیں اس موڈ نہیں ہے ہمارا، انہیں ترک کر دیا جائے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جزوی اطاعت کہلاتی ہے۔ تو فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم پھر تم ہی تو کیا قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارهم اور نکالتا ہے تم میں سے ایک گروہ جو ہے کو اپنے میں سے ان کے وطن سے۔ اب اس میں مفسرین بتاتے ہیں کہ 3 قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف میں یہود کے تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو اس میں سے جو بنو قریظہ تھا وہ اوس کا حلیف تھا، اور بنو نذیر جو تھا وہ خزرج کا حلیف تھا۔ تو جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے تو ان کے حلیف بھی لڑتے تھے، تو وعدہ تو یہ تھا آپس میں جنگ نہیں کریں، لیکن آپس میں جنگ بھی ہوتی تھی، اس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے۔ تو فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اور چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِيَّاتُكُمْ مُسَارَا اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بنا کر، تفادوہم تو پھر تم جو ہے انہیں چھڑاتے ہو تاوان دے کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اعلیٰ جو ان کا نکالنے ہی تم پر حرام ہے۔ تو یہ کرتے تھے پہلے لڑے جھگڑے اور جو ہے نکال باہر کیا، پھر وہ دیکھتے تھے یہ ہمارا یہودی بھائی یہ قیدی بنا ہوا ہے تو یہ تو گوارا نہیں، اب تاوان دے کے اسے چھڑاتے۔ تو آج یہی تصویر ہماری، امریکہ جس پر انگلی لگا دیتا ہے اسے اٹھا کر دے دیتے، نہ عدالت ہے نہ کچھ ہے۔ یہاں سینکڑوں مسنگ پرسنز ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی بیچ میں عدالت ہے نہ قانون، امریکہ نے جسے کہا اسے حوالے کر دیا، ابھی بعد میں روتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاکستانی وہ وہاں قید ہو گیا گوانتانامو میں، وہاں ابھی نے آزاد کراؤ۔ تو وہی حال ہمارا۔ فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو کیا تم مانتے ہو کتاب کے ایک حصے کو اور جو ہے وہ انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم بس کیا سزا ہوگی اس کی جو کرے تم میں سے ایسا، الا خزي في الحیات الدنیا سوائے اس کے کہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے دنیا کی زندگی میں، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ آج یہ ہماری تصویر ہے، یہ اصل میں آیت کس کے لیے؟ یہود کے لیے، لیکن آج یہود پر نہ ذلت ہے نہ مسکنت ہے نہ وہ جو ہے وہ اس طرح آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اسے، آخرت میں تو جائے دو دنیا میں تو خسارہ نظر نہیں آیا۔ وجہ یہ کہ کل یہودی ریپرزینٹ کر رہے تھے اللہ کے دین کو اور جب انہوں نے مس ریپرزینٹیشن کی تو اللہ نے انہیں سزا دی۔ آج میں اور آپ اللہ کے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم مانے نہ مانے لیکن ہر مسلمان ایک امبیسڈر ہے اسلام کا۔ اب اس کی اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ صرف اس کے اوپر نہیں جاتی، وہ تمام مسلمانوں کے اوپر لگائی جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہی ہوئے، تو ہمیں اپنے جو ہے وہ معاملات درست کرنے چاہیے، ورنہ یہ اللہ کا پورا دین مس ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ سزا ملتی ہے کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب، اور رسوائی تو ہمارے پاس ہمارے سامنے ہی ہے، ہر نیا سورج ہماری نئی رسوائی کے ساتھ آتا ہے۔ جب کہیں گولی چلتی ہے سامنے سینہ مسلمان کا ہوتا ہے، کہیں سر سے چادر کھینچی جاتی ہے تو مسلمان عورت ہوتی ہے، تو یہ ذلت اور رسوائی ہم پر پوری طرح تو پی ہوئی۔ تو فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ ہرگز بے خبر نہیں اسے جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ ہمارے کاموں کا نتیجہ ہے۔ 15 جرم آ رہا ہے ان کا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، इनकी प्रायोरिटी दुनिया है। अब ये हम में से हर एक को मौका होता है, एक काम करने में आखिरत का फायदा है, दूसरा काम करने में दुनिया का फायदा है, तो मोमिन को क्या काम करना चाहिए जिसमें आखिरत का फायदा। लेकिन अगर वो दुनिया के फायदों को तरजीह दे रहा है, आखिरत को पीछे डाल रहा है, तो यही तो यहूद का तर्ज अमल था, यही तो दुनिया परस्ती कहलाता। तो फरमाया फला युखफ्फु अन्हुम अल-अज़ाब, नतीजा क्या होगा, बस हल्का नहीं किया जाएगा उनसे अजाब को, वला हुम युनसरून, ना ही उन्हें कोई मदद मिल सकी। आज हम इसे कोई गुनाह ही नहीं समझते दुनिया परस्ती को, लेकिन ये बदतरीन काम था जिसमें यहूदी लगे थे, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी दुनिया की खातिर की थी। आज हम भी इसी काम में लगे, पैसा 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 चाहिए, चाहे वो अल्लाह के अहकामात तोड़कर हो, या रसूल के तरीकों से रोक टेक कर हो, या दीन के तकाजों को पमाल कर हो, असल चीज जो है वो ही चाहिए दुनिया। फरमाया लकद आतैना मूसल किताब, और बेशक हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वकफ्फैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और पै दर पै भेजे उनके बाद रसूल, व आतैना ईसा इब्ने मरियम अल बय्यिनात, और हमने दिए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, हमने उनकी मदद फरमाई रूह कुदुस यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। बचपन ही से बोल पड़े थे और कौम को अंदाजा हो गया था ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, नबी है, और यहूद तो पहले ही कत्ल करने के दर पर आए थे, और दो अंबिया को उनसे पहले ही कत्ल कर चुके थे, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, हजरत उजैर, उनसे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके साथ रखा, उनका जिक्र आ रहा है, और फिर उनका 16वां जुर्म तकजीब और कत्ल अंबिया। अफकुल्लमा जाकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, जब कभी भी आए तुम्हारे पास कोई रसूल वो हुक्म लेकर जिसे नापसंद किया तुम्हारे जी ने, इस्तकबरतुम, तो तुमने इस्तकबार किया, तकब्बुर किया, गड़ बैठे, फफरीकन कज़्ज़बतुम, तो एक जमात को तो तुमने झुटलाया, इंकारी कर दिया, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इंकार कर दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इंकार कर दी। फरमाया व फरीकन तख्तुलून, और एक गुरु को तुमने कतल ही कर दिया, जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, उनका 70वां जुर्म आ रहा है, और वो कहते थे हमारे दिल मगलूफ है, वकालू कुलूबुना गुल्फ, और वो कहते हैं हमारे दिल मगलूफ है, मुराद ये है कि हमारे दिलों पर तुम्हारी बातों का असर नहीं होगा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का, कुरान का असर नहीं होगा। दूसरा इससे मुराद ये थी कि हमारे दिल ईमान और हिकमत और इनसे भरे हुए, इसमें मजीद कुछ नहीं आ सकता, ग्लास अगर लबा लबो उसमें मजीद अब आ नहीं सकता, वो पहले ही पूरा भरा हुआ है। तो ये उनका दावा था कि हमें कोई बताने की जरूरत, हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं, और आपकी बातों का असर हम पर नहीं होने वाला, ये तो अम्मीन है जो साहिब नहीं है, इनके पास कोई किताब नहीं है, ये आपसे मुतासिर हो गए तो हो गए, हम मुतासिर होने वाले नहीं है। इसका अल्लाह ताला जवाब दे रहे, बल लअनहुमुल्लाह बिकुफ्रिहिम, तुम्हारे दिल मगलूफ नहीं है बल्कि मलऊन है, फरमाया कि बल्कि लानत है उन पर उनके कुफर की वजह से अल्लाह की। लानत कहते हैं रहमत से महरूमी को, एक होता है जिस चीज की जरूरत हो वो मिल जाए इसे रहमत कहते हैं, जिस चीज की जरूरत हो वो ना मिले इसे लानत कहते हैं, या रहमत से महरूम कर दिया जाए उसे लानत कहते हैं। फकलीलम मा युमिनून, बस थोड़े ही हैं जो वो ईमान लाते हैं। और जुर्म नंबर 18, कुरान व रसूल का इनकार। फरमाया वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, जब आ चुकी उनके पास किताब अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास है तौरात, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तहून अलल लजीना कफरू, इससे पहले वो फतह की दुआएं मांगा करते थे उन लोगों पर जो काफिर हैं, और ये मदीना वालों से कहते थे आखिरी रसूल का करीब है और उसके हाथ पर हम बैत करेंगे और जंग करेंगे, कोई हमसे नहीं जीत सकेगा। जब वो आखिरी रसूल आ गए, इन्होंने पहचान भी लिया, लेकिन इनका ख्याल ये था कि आखिरी रसूल भी बनी इसराइल से होगा, लेकिन आखिरी रसूल बनी इस्माइल से आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हम नहीं मानते, तो वो अकड़ बैठे और उन्होंने जो इसके खिलाफ किया वो याद दिलाया जा रहा है। अब यहूद का हसद बयान हो रहा है, बेसमझ तरह भी आपको सकूं, बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले बेचा उन्होंने अपने आप को, अयकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बगया, इनकार करते हैं उसका जो नाजिल किया अल्लाह ने, यानी हसद की वजह से बगावत करते हुए, अयुनज़्ज़िलल्लाहु मिन फज़ली, कि उतारा है अल्लाह ने अपना फजल, अला मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिस पर चाहे, वो चाहते थे बनी इसराइल ही हो आखिरी नबी, लेकिन अल्लाह ने बनी इस्माइल में से भेज दिया आखिरी नबी। फबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, बस वो आ गए गजब पर गजब में, بلل کافرین عذاب مہین، آخروی انجام کیا ہوا؟ اور کافر جو ہے وہ بڑے ذلت والے عذاب میں ہوں گے۔ یہود کا قرآن سے انکار کا ذکر آ رہا ہے، اور ان کی جو جرائم پیچھے بیان ہو گیا اس کا اتحاد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے یعنی قرآن برحق ہے، اس پر ایمان لاؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس کی بھی جو ان کے پاس ہے، تورات اور زبور انجیل، قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی پوچھئے کہ تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم واقعی ایمان والے ہو، کہتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں، تو کہا کہ پھر تم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیوں کیے؟ وقت جاءکم موسیٰ بالبینات، اور آ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے پھر بچڑے کو معبود بنا دیا ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظالم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تھا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تھا تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیے کتاب مضبوطی کے ساتھ اور غور سے سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اس پر انہوں نے زور سے کہا تھا ہم نے سنا اور دل میں کہا تھا ہم نے انکار کیا، ہونا یہ چاہیے سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور مانا، صحابہ یہی کہتے تھے، لیکن یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وجہ کیا ہے؟ نافرمانی کی، کہ پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں محبت بچڑے کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، اگر ہمارا دل گناہوں میں لگتا ہے، ہماری تنہائیاں گناہوں میں لگتی ہیں، تو پھر یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ ایک مومن کا وقت کہاں لگتا ہے؟ وہ نیکیوں میں لگتا ہے، اس کی رغبت، اس کی دلچسپی وہ نیک کاموں میں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے نبی کہہ دیجئے بہت بری ہے وہ بات جس کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان۔ یہ ایمان کیسا ایمان ہے جو تمہیں گناہوں کا اور شرک کا بچڑے کی پرستش کا حکم دیتا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے۔ 19واں جو، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اور یہ ہے لمبی زندگی کی تمنا، وہاں کی بیماری۔ تو فرمایا کہ ادب ان سے کہیے کہ اگر تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصتاً باقی لوگوں کو چھوڑ کر، فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، تو پھر تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ بھئی اگر انسان کو پتا ہو کہ میرے لیے وہاں گھر تعمیر ہے اور بہت عیش کا سامان ہے، تو یہ زندگی تو بوجھ محسوس ہونی چاہیے اور موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں لٹمس ٹیسٹ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، یا آخرت میں ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی ذرا تصور کرے کہ ابھی مجھ پر موت آ جائے، تو یہ تصور اسے کیسا لگتا ہے؟ اگر دل خوش ہے، مطمئن ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے اور موت کے ذکر سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کام اچھے ہوئے۔ لیکن موت کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا، اور ذکر ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ موضوع چینج کریں، کیا ہر وقت موت موت کرتے رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام۔ تو وجہ کیا ہے کہ کام ہی ایسے کیے ہیں کہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لٹمس ٹیسٹ ہے جو اللہ نے بتایا، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، فرمایا کہ وہ ہرگز جو ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو برے اعمال انہوں نے کیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ولا تجدن احرص الناس علی الحیاء، اے نبی آپ پائیں گے زیادہ حریص سب لوگوں سے زندگی کے لیے، من الذین اشرکوا یا ومن الذین اشرکوا، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ تو کون حریص ہے زندگی کی، زیادہ لمبی زندگی کا؟ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ یبدو احدہم، وہ یہ یعنی یہود ہیں، اور فرمایا کہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ، کہ اسے عمر ملے ہزار سال کی۔ 100 سال بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ تمنا کرتے ہیں ہزار ہزار سال زندہ رہے۔ فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، کہ نہیں بچانے والا انہیں یہ لمبی عمر کا دیا جانا گویا عذاب سے، ایو عمر، کہ وہ لمبی عمر دیے جائیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ لمبی کتنی بھی عمر ہو جائے لیکن موت تو آنی ہے۔ 100 سال، ہزار سال، ہزار سال کے بعد کیا ہوگا؟ मौत तो है ही, मौत से फरार नहीं है, बेहतर यह है कि मौत की तैयारी। तो जो आज मरने के लिए तैयार नहीं है तो वो फिर सही जिंदगी नहीं गुजारा सर। एक मोमिन तो हर वक्त मरने के लिए तैयार होता है, वो यहाँ आर्जी आया उसका यहाँ ठिकाना आर्जी है, असल घर आखिरत क्या है वो उसी की जो है फिक्र में होता है। तो अल्लामा इकबाल तो कहते हैं निशाने मर्द मोमिन बात गोयम जो मैं आयत तबस्सुम बल लगे, तुम्हें मर्द मोमिन की अलामत बताऊं, जब मौत आती है तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि मौत तो उसकी कैद से रिहाई का पैगाम लाती है। अब मौत उसके लिए ये पैगाम लाती है कि अब हमेशा हमेशा की खुशियां और ऐश है, पाबंदियां खत्म और रब अब राजी है। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी जिंदगी की तौफीक अता फरमाए। जराइम की एक फहरिस्त चल रही है, हमने जराइम आज हमने पढ़ लिया, इंशाल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे, और इसकी फिक्र ना करें कि इंशाल्लाह ये कुरान खत्म होगा अल्लाह ने चाहा तो बस हम ये मुस्तकिल मिजाजी से यहाँ वक्त डालें। तो दुआ फरमाइए, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान अल अजीम, अल्लाह हम पर रहम फरमा कुरान अजीम की बदौलत, वजअलहु लना इमामा व नूरा व हुदा व रहमा, अल्लाह इस कुरान को हमारा इमाम बना दीजिए, हमारे लिए नूर बना दीजिए, हिदायत और रहमत का जरिया बना दीजिए। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना, अल्लाह हमें याद करा दीजिए इसमें से जो कुछ हम भुला बैठे, वअल्लिमना मिन्हुमा जहिलना और हमें सिखा दीजिए जो कुछ हम नहीं जानते, वरज़ुक़ना तिलावतहू आना अल-लैल व आना अन-नहार और हमें इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमाइए दिन और रात के औकात में, वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन और इस कुरान को हमारे हुज्जत बना दीजिए तमाम जहानों के परवरदिगार, आमीन या रब्बल आलमीन।